اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیم علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بہا الاسلام و اہلہ و تذل بہا النفاق و اہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وعلى محمد اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقال الله سبحانه وتعالى ايضا بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صلوات على محمد وعلى محمد الحمد لله as you all know the majlis will be in two parts The initial part will be in English or it will be in a language something similar to English because you will find errors and mistakes as far as English grammar is concerned and vocabulary and dialect and accent is concerned. But I would request my youth to kindly ignore these mistakes and just concentrate on the matter that I will try to impart from this member. The first part, as I said, it will be in English and the topic will be Surah Mubarakah Fatiha. And the second part, the normal one, will be in Urdu and inshallah there we'll try to cover the topic necessity of religion and Islam, Zarurat-e-Deen or Islam. But before we go inside the Surah Fatiha and try to analyze the message of Almighty Allah in this exalted Surah, first I would like to discuss the different terminologies which we come across when we recite Quran-e-Majeed. I think it is better to first get some acquaintance about the basic terminologies that we see while we recite Quran-e-Majeed. The very first terminology is itself about Quran. That what is the meaning of Quran? The meaning of Quran is recitation, reading. The book to be recited, book to be read. As we can see deeply by analyzing the root word qara'a, which means the same, and from there it is Masdar Quran. There can be different interpretations and there can be detailed interpretation, but briefly I would like to say the meaning of Quran is recitation or reading, a book to be read, a book to be recited. And even if we see the very first verse of Quran-e-Majeed that was revealed, Iqra Bismi Rabbika Allazi Khalaq, you will find both the translation of Iqra, read and recite. And from there, the meaning of Quran can easily be understood. Recitation, reading, or book to be read, book to be recited. Then there are different other terminologies. For example, what is the unit of Quran? The unit of Quran is ayah. Generally, people assume and they consider that ayah is as good as sentence, which is not correct. Sentence is something else. Ayat is unique because you will see there are many one word ayah present in Quran-e-Majeed. Ayat literally means symbol or sign from Almighty Allah. There can be signs in the universe, there can be signs within the human body, there can be signs in different animals, there can be signs in everywhere. But each ayah of Quran-e-Majeed has got its speciality in this field, in this regard. And that is why it is called ayah, because it is a sign from Almighty Allah. Then, and we must know and we must consider this fact, that this word ayah is used in Quran and Majid by Almighty Allah for this purpose. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. In this ayah, in this verse of Quran and Majid, Almighty Allah explains the duties of the Holy Prophet, in which he includes يتلو عليهم آياته. The very first duty of the Holy Prophet is to recite before them the ayat of Quran, to read before them the ayat of Quran. So you will see, and we can easily observe, that there are ayat in Quran and Majid which are not more than one word. For example, Alif Lam Mim. There are ayat which are as good as sentence. Innal insana lafi khusrin. Everybody is in loss. This is a sentence and this is also ayat. But you will see that in Quran there are group of sentences which jointly and in combined way they are called ayah. For example, Ayatul Kursi. Ayatul Kursi, almost 10 sentences, and these 10 sentences are not 10 ayat, but they are jointly called one ayah, Ayatul Kursi. This terminology, this word is given by Almighty Allah, supported by the Holy Prophet, and supported by Masumeen. You will see this word used by Allah in Quran, the Holy Prophet in his Ahadith, and by Masumeen in their tradition and riwayat, explaining about different ayats of Quran and Majid. So this word is given by the Islam. Then there is another terminology, and that is Surah. Surah, again given by Quran itself. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله. If you think, نعوذ بالله من ذلك, this Quran is fabricated by the Holy Prophet, why don't you bring one surah as good as surahs presented by the Holy Prophet as an answer, as a reply to the Quran? Why don't you do this? So this word is used by Almighty Allah in Quran and Majid. Ahadith, you will see in Ahadith the Holy Prophet has used this word, and again the same word is used by Masumeen. Now what is the meaning of surah? Surah means group of ayah. Literally it means wall of the city which separates the city from the other city or other area. Earlier there were walls which were used to specify, to mention that this is the limit of the city. At this particular point of place the city ends and here it starts. And we easily can observe that in Quran and Majid there is Bismillah ar-Rahman ar-Rahim almost before every surah except for Surah Tawbah, the ninth surah of Quran and Majid. So group of ayat which are separated by Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, specifying, mentioning that this surah is other than that surah, this group of ayah is called surah. The word comes from that meaning, but now the terminology of Quran and Majid, it means group of ayah starting from Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ending somewhere, and there we see another Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and start of another surah, with an exception of Surah Barat, the ninth surah, where we don't see this segregation and the surah starts from without Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And another place, of course, in Surah Sabah, another place we see Bismillah ar-Rahman ar-Rahim inside Surah Namal or Surah Sabah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim inside the surah, which is of course not the beginning of a fresh surah. Again, this terminology, this word is given by the Prophet, is given by the Quran itself, given by Almighty Allah, and it is not designed by somebody other than Masumeen. Then there comes another terminology which is of para. Now what about this para or juz, ajza, 30 ajza, 30 para? This terminology was not given by Almighty Allah. This was not given by the Prophet. This was not given by the Masumeen. Even this was not given by the companions, the Sahaba-e-Karam. And as a matter of fact, many scholars say that we don't know when this started. That Quran comprises of 30 para. And they gave a reason, maybe somebody has done this just to facilitate the Muslimin if they want to recite the complete Quran in 1 month. So it will become easier for them to have some nishani, to have some mark, that from here to there, if they recite this portion, ultimately in 30 days they will complete the whole Quran-e-Majid recitation. But this terminology, and there is no difference in Shia and Sunni scholars about this, this terminology was not given by the Prophet, neither by Prophet nor by Almighty Allah. Even the companions did not endorse this terminology, and it was developed later on, and it is not known when this was developed. Then there is another terminology, another word, ruku. Now what about this ruku? Again, this term is not given by Almighty Allah, neither by Masumin nor by the companions. It is said that this was given by Hajjaj bin Yusuf, a very brutal representative of Banu Umayyah, and he did something regarding Quran and Quran recitation. Here he introduced a term called ruku. What is the reason? What is the benefit of this term? As far as Fiqh Jafri is concerned, Shias are concerned, Imami are concerned, they do not have anything to do with this term. But our Sunni brethren, they use this term, number one, for in place, as we use after Surah Fatiha another surah in namaz. For example, after Surah Fatiha you will recite Surah Qul Huwallah, Surah Inna Atayna. According to our faith, it is necessary to recite a full surah after Surah Fatiha. But this is not the case in the faith of other brethren. So what they do, if they recite one ruku, it is enough. In some cases, one complete surah is as good as one ruku. For example, in the case of Surah Kausar or other small surahs. But for example, Surah Baqarah, it is divided into many rukus for two reasons, mainly for two reasons. Number one, to recite that particular portion after Surah Fatiha in namaz. And secondly, as we know, Surah Baqarah and other surahs, they are very long, they are very lengthy, and there we see many topics covered by Almighty Allah. So by ruku they have tried to segregate and separate the different topics covered in one surah, where one topic gets finished, the ruku ends. That this is first ruku, then there is second ruku, then there is third ruku, then there is fourth ruku. That means four topics have been covered, five topics have been covered, 10 topics have been covered up to this point. And they use this marking for memorization as well. For Hifz Quran, they use this marking as well. So there are benefits of this term also. But again, this term was not given by the Prophet, not by Almighty Allah, not by Masumin, not by companions. Very later stages where we see Hajjaj bin Yusuf or some other representatives of Banu Umayyah who introduced this term for different reasons, of which I tried to explain few. Then there is a term, Hizb or Manzil. And you will see seven Hizb, seven Manazil in Quran-e-Majid. It is said, again I am not sure, but it is mentioned by few scholars that it was done by few companions when they wanted to recite Quran-e-Majid, the full Quran recitation in 1 week. They divided the whole Quran-e-Majid into seven parts. This was not based on surahs. This was not based on group of ayah. It was divided, they tried to divide equally, but it was not possible. They are almost equal, but not exactly equal. Somewhere you will find more ayat, somewhere you will find less ayat, but almost they are equal seven parts, and these seven parts are called seven manazil or seven ahzab. It is said that it was done by few companions in order to facilitate themselves, since they wanted to recite the whole Quran in 1 week, and it was not possible for them to have a clear idea where to start and where to end. That is why they did this and divided the whole Quran-e-Majid into seven parts. Now these are the few points about the terminologies. Another thing, when we discussed surahs, there is another point regarding surahs. We know that surahs are divided into two, Makki surahs and Madani surahs. For example, the Surah Fatiha, which I would like to start tomorrow inshallah. Surah Mubarakah Fatiha is a unique case. It is said that it was revealed twice, in Makkah as well as in Medina. That is why it is called Sab'an min al-Masani, Sab'an Masani. Inshallah we will discuss in detail tomorrow. But Surah Fatiha is unique. What about other surahs? They are either Makki surahs or Madani. Now what is the standard and what is the yardstick? How we call some surah Makki and other Madani? What is the yardstick and what is the standard? Generally, it comes in the mind that since the surah is Makki, that means it was revealed in Makkah. And if a surah is Madani, that means that surah was revealed in Medina, which is not true. Maybe in most of the cases we will find the same thing, but this is not true. Absolutely we cannot say that this is the yardstick or this is the standard, that if a surah is revealed in Makkah, then it is Makki. And if a surah is revealed in Medina, then it is Madani surah. Why? The yardstick, the standard is the Hijrah, migration of the Holy Prophet. The Holy Prophet spent 12-13 years before Hijrah and 10 years after Hijrah. 12-13 years before migration and 10 years after migration. Whatever part of Quran-e-Majid was revealed before migration is known as Makki. And whatever was revealed after migration and Hijrah is known as Madani. Regardless, it was revealed in Makkah or Medina, it's a secondary issue. Since the Holy Prophet before migration, he was not limited to the Makkah only. He travelled a lot. Maybe after he proclaimed the prophethood, he did not travel that much. But even then we see some travelling of the Holy Prophet. For example, towards Taif. He went towards Taif. Now for example, if something is revealed, one ayah, two ayah, three ayah, when he was in Taif, what it will be called? Taifi Surah? It will not be called Taifi Surah. It will be called Makki Surah, because the standard is migration and Hijrah. Whatever was revealed before migration and Hijrah will be called and will be treated as Makki, and whatever was revealed after Hijrah, after migration, will be considered Madani. For example, in the case of Madani life of the Holy Prophet, he travelled a lot. Badr, the battle of Badr, battlefield of Badr was not in Medina, it was outside Medina. Uhud, the battlefield of Uhud, that was not in Medina, outside Medina. Khaybar was outside Medina. The battle of Khandaq, it was outside Medina. The old Medina, when the Prophet was there, was very limited, very, very limited. So these things, when they were happening, where was the Prophet? The Prophet was outside Medina. Even Prophet came to Makkah after migration. In the case of Sulh Hudaybiyah, of course, Hudaybiyah is not in Makkah, but very close to Makkah. In the case of Fateh Makkah, when the Makkah was conquered in the 8th Hijri, the Holy Prophet came inside Makkah. And for example, something is revealed at that time, what it will be called? Makki, since it was revealed in Makkah? No. The standard is migration and Hijrah. Since it was revealed after Hijrah, it will be treated as Madani. Although it was revealed in Makkah, for example, in the case of Surah Hudaybiyah, we know the starting verses of Surah Mubarakah Fatah, Inna Fatahna Laka Fatham Mubina. These verses were revealed in Hudaybiyah, after Surah Hudaybiyah, after that treaty was signed. But how are we going to treat these verses? As Makki or Madani? Madani. Similarly, Jofa, Ghadir, these places are far from Medina and closer to Makkah, near to Makkah. And we know that there were verses revealed on the Prophet at that place. For example, Ya ayyuha Rasul ballagh ma unzila ilayka min rabbik wa illam tafal fama ballaghta risalata. This verse was revealed of where? In Ghadir. How are we going to treat this particular ayah of Quran-e-Majid? Makki or Madani? Madani. Similarly, Al-Yawma Akmaltu Lakum Deenakum Wa Atmamtu Alaykum Nimati Wa Raditu Lakum Al-Islam Adina. When the Mawlayat of Mawlai Kainat was declared and everybody knew about the successor of the Holy Prophet, this verse was revealed, Al-Yawma Akmaltu Lakum Deenakum. Today I completed your religion. Now what about this verse? This verse is Madani. Although it is not revealed in Medina, but it is Madani's verse. Another point with which I would like to conclude the first session, is it necessary that, for example, on the forehead of any surah, if we see that it is written Makki or Madani, all the verses that we see inside that particular surah will be Makki or Madani? No, it is not necessary. I would like to elaborate this point further inshallah tomorrow, but here I would like to complete the first session and I would like to move towards the normal session. Again, I am repeating, the normal session, because I am not confident about my English. I am really very worried if youth could understand what I try to deliver, but at least I would like to request kindly recite loud salawat. Alhamdulillah ke pehla session mukammal hua, ab aaiye dusre session ki taraf. Zarurat e din aur Islam, is par jo guzarishat main aapke samne pesh karna chahta hu, uska formal aagaaz to inshaallah kal hi hoga. Aaj main is subject ko direct touch nahi karunga. Inna deena indallahi al-islam, ye surah mubarak e ale imran ki 19vi ayat hai, yahi inshaallah sarnama e kalam rahegi. اور اس کے ساتھ ہم مدد لیں گے سورہ آل عمران ہی کی ایک اور آیت 85th, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. مگر اس پر ہماری گفتگو انشاءاللہ کل سے ہوگی. آج جس چیز کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ سورہ مبارکہ فجر کی ابتدائی آیتیں ہیں. یہ سورہ مبارکہ فجر 30ویں پارے میں آپ کو ملے گا. اس کا نشان ہے 89, نواسی و سورہ. اور اس سورہ مبارکہ فجر کی ابتدائی آیتوں میں پروردگار عالم نے قسمیں کھائی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ قسم کھائی جاتی ہے کسی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے, زور دینے کے لیے, ایمفیسائز کرنے کے لیے, انسسٹ کرنے کے لیے, اسٹریس کو کریٹ کرنے کے لیے, تاکہ سننے والا متوجہ ہو جائے. قرآن مجید میں اس قسم کی مثالیں آپ کو بہت ساری ملیں گی. پروردگار عالم نے کئی مقامات پر قسم کھائی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے. والضحا, دن کے گرم وقت کی قسم. واللیل, رات کی قسم. بلکہ اسی سورہ مبارک فجر میں بھی رات کی قسم پروردگار عالم نے کھائی ہے. خداوند متعال کا, خدا کا کچھ کہہ دینا بہت کافی ہے. اگر وہ قسم نہ بھی کھائے تو, اگر خدا کہہ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بات ایسی جاندار تو ہے کہ جسے پروردگار عالم نے بیان کیا ہے. اگر اس کی امپورٹنس نہ ہوتی, اگر اس میں وزن نہ ہوتا تو خدا کیوں بیان کرتا؟ لہذا خدا کا کسی بات کو بیان کرنا خود اپنی جگہ پر اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے بہت کافی ہے. لیکن آپ غور کیجئے کہ قرآن مجید کے ایڈریسی کون ہے, پروردگار عالم مخاطب کن کو کر رہا ہے؟ صرف انہی کو نہیں کر رہا کہ جو قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں, بلکہ پروردگار عالم قرآن مجید کے ذریعے سے ان کو بھی خطاب کر رہا ہے کہ جو کافر ہیں. وہ افراد کہ جو اب تک ایمان نہیں لائے, جب پروردگار عالم کہتا ہے یا ایوہ الناس, اے انسانوں, تو ان انسانوں کے اندر کافر بھی شامل ہیں, مسلمان بھی شامل ہیں, مومن بھی شامل ہیں, منافق بھی شامل ہیں, یہ سارے افراد شامل ہیں. تو جب پروردگار عالم کہہ رہا ہے تو وہ افراد بھی تو ہیں کہ جو ایمان نہیں لائے ہوئے ہیں, ان کو متوجہ کرنے کے لیے قسم کھانا ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد مسلمانوں میں بھی ایسے افراد ہو سکتے ہیں کہ جو پوری طرح سے اٹینٹیو نہ ہو. دیکھیے, درجات تو مختلف ہوتے ہیں, ہر انسان ایک ہی لیول کے اوپر نہیں ہوتا ہے. جب ایمان کے درجات مختلف ہیں, آپ کے اسکول کے اندر بھی جب آپ بچوں کو رکھتے ہیں, ان کو ایڈمیشن دیتے ہیں, تو ہر ایک ہی کلاس کے اندر تو نہیں ہوتا ہے. کوئی فرسٹ کلاس کے اندر ہے, کوئی سیکنڈ میں ہے, کوئی تھرڈ میں ہے, کوئی فورتھ میں ہے, کوئی ٹینتھ گریڈ کے اندر ہے. یہ سارا فرق کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ سب کا لیول ایک برابر نہیں ہے. جو ایک ہی کلاس کے اندر ہوتے ہیں उन सबका भी लेवल एक बराबर नहीं होता है। कोई ए प्लस लेने वाला होता है, कोई ए माइनस लेने वाला होता है, कोई ए लेने वाला होता है, कोई बी प्लस लेने वाला होता है, कोई बी माइनस लेने वाला होता है। ईमान के दर्जात भी इसी तरह से, कोई अबू ज़र की तरह 9वें दर्जे पर है, कोई सलमान की तरह 10वें दर्जे पर है, कोई अली की तरह कुल्ले ईमान है। ये फर्क अपनी जगह पर मौजूद तो है, तो हर कोई उस लेवल पर नहीं है कि अगर कसम ना भी खाई जाए तो वो उतनी ही तवज्जो से उस बात को सुनेगा। लिहाजा परवरदिगार आलम, हम देखते हैं कि कुरान मजीद के अंदर खुदावंद मुताल ने कई मकामात पर कसमें खाई हैं, उन्हीं में से एक मकाम ये भी है, वल फज्र, फजर की कसम, डॉन, फजर की कसम। ये परवरदिगार आलम ने जो कसम खाई है उसके साथ ही दूसरी कसम, 10 रातों की कसम, वलयालिन अशरिन वशफ़ वलवतर वल्लैल इज़ा यसर हल फी ज़ालिका कसमुन लज़ी हिजर। ये क्या कहा खुदा ने, फजर की कसम, 10 रातों की कसम, 2 की कसम, 1 की कसम, और रात की कसम जब वो हरकत करे। हल फी ज़ालिका कसमुन लज़ी हिजर, क्या इसमें कसम है साहिबान अक्ल के लिए, जो सोचने समझने वाले हैं, जिनके पास इंटेलेक्ट है, क्या वो सोचने समझने वाले इससे कुछ मतलब निकाल पा रहे हैं? इतना तो समझ में आ रहा है, क्योंकि अहम बात है जो परवरदिगार आलम करना चाह रहा है। मगर सवाल, वो अहम बात क्या है, किस वजह से इस तरह से कसमें खाई जा रही हैं? फजर से कौन सी फजर मुराद है? फजर तो हर रोज होती है, और वो यकीनन अपनी जगह पर एक अहम निशानी है परवरदिगार आलम की, कि रात है, और रात की स्याह चादर में एक शगाफ होता है और नूर नमूदार होना शुरू हो जाता है। निशानी तो है परवरदिगार की, अंधेरा हो और अचानक वो छट जाए और रोशनी शुरू हो जाए, तो ये निशानी तो बनेगी परवरदिगार आलम की, तो वो तो अपनी जगह पर। मगर क्या कोई खास फजर है जिसकी तरफ परवरदिगार आलम मुतवज्जे करना चाहता है? और फिर उसके बाद जो ये कहा जा रहा है वह लयालिन आशर, कि 10 रातों की कसम, तो क्या कोई खास 10 रातें कि जिनकी तरफ खुदा मुतवज्जे करना चाहता है, या 10 रातों का ग्रुप आप बनाते जाइए, कोई भी 10 रातों का ग्रुप, क्या खुदा ने उसकी कसम खाई? और फिर खुदा ने कहा 2 की कसम और 1 की कसम, ये क्या है, हर 2 की कसम और हर 1 की कसम, या कोई खास इवन और ऑड है कि जिसकी तरफ परवरदिगार आलम मुतवज्जे करना चाह रहा है? वह लैल इज़ा यसर, और रात की कसम जब वो हरकत करे। ये रात कौन सी है जो हरकत कर रही है और उसकी कसम परवरदिगार आलम खा रहा है? और फिर मजे की बात ये है कि जवाब कसम मौजूद नहीं है, जवाब कसम मौजूद नहीं है। मुझे नहीं मालूम मेरी गुफ्तगू बहुत ज्यादा शकील या भारी या हैवी तो नहीं होती जा रही है, उम्मीद है कि नहीं हो रही होगी। एक मरतबा दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद का। देखिए, आज की इस गुफ्तगू के लिए इब्तदाई गुफ्तगू है, पहली तकरीर है। मैं ये सूरह मुबारक फजर को मौजू बहस क्यों बना रहा हूं? छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, छठे इमाम का एक फरमान है सूरह मुबारक फजर के बारे में, इसे अपनी वाजिब मुस्तहब नमाजों में पढ़ा करो। क्यों पढ़ा करो? इसलिए पढ़ा करो कि यह सूरह फजर फकत सूरह फजर नहीं है, यह सूरह हुसैन इब्ने अली का सूरह है। यह इमाम ने क्या कह दिया, वो कसमें अपनी जगह पर है, चाहे वो बात थोड़ी भारी हो रही हो, आना उसी की तरफ है हमें, मगर जरा एक लम्हे के लिए रुकिए। ये जो इमाम ने कहा कि यह सूरह फजर सूरह हुसैन इब्ने अली है, मौला हुसैन का सूरह है, आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी अपनी तफसीर तफसीर नमूना के अंदर ये फरमाते हैं कि मुमकिन है कि इमाम ने इस सूरे को सूरह हुसैन इसलिए करार दिया हो कि इसकी आखिरी आयत में खुदा ने एक अजीब अंदाज से खिताब किया है, और वो खिताब किया है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए इत्मीनान रखने वाले नफ्स, ए नफ्से मुतमइन्ना, یعنی جس کے پاس ٹرینکولیٹی ایک سیٹسفیکشن موجود ہے, ایسی اسپرٹ, ایسی سول, ایسا نفس, نفس سے مطمئنہ, ارجعی الی ربک راضیتم مرضیہ, پلٹ آ اپنے رب کی جانب اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی. بس خلی سے عبادی بس خلی جنتی, اور میرے مخصوص بندوں میں داخل ہو جا, میری جنت میں داخل ہو جا. کہ یہ نفس مطمئنہ کا جو تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے, کہ نفس مطمئنہ کا اہم ترین مزداق حسین ابن علی کی ذات ہے. جتنا اطمینان حسین کے پاس تھا اتنا اطمینان کس کے پاس ہے کہ جو سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی مطمئن ہو. میں منزل مسائل سے دور ہوں مگر ذرا توجہ کریں واقعا کہ جو سب کچھ قربان کرنے کے بعد مطمئن ہو, اور واقعا یہ ہے, علماء کرام تشریف فرمائے وہ تائید کریں گے کہ کربلا میں حسین ابن علی تلوار نیام میں اس وقت رکھی ہے جب فضاؤں کے اندر یہ صدا سنی تھی, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان رکھنے والے نفس پلٹ آ اپنے رب کی جانب, تیرا کام مکمل ہو گیا, تو اپنے رب سے راضی, تیرا رب تجھ سے راضی. دیکھیں یہ آسان نہیں ہے, یہ آسان نہیں ہے. یہ کربلا والوں کے پاس آپ کو یہ جگر ملے گا, یہ دل گردہ ملے گا, یہ ہمت ملے گی کہ جہاں پر واقعا خدا کی طرف جانے کا شوق اس حد تک ہو, ذوق اس حد تک ہو کہ گویا انتظار ہے کہ وہ کب آتا ہے کہ ہمیں خدا کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے جانے کا موقع ملے. ورنہ عام طور پر کیفیت یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہر ایک خود سے جانے کے لیے آمادہ اور تیار ہو, اسے تو زبردستی پلٹایا جاتا ہے. اور فرمائیے گا سورہ مبارک یاسین کے اندر آخری آیت کیا ہے, آخری آیتوں میں سے ایک آیت کیا ہے, سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون, بعین وہ ذات اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, ملکوت کل شیء والیہ ترجعون, اس کی بارگاہ میں تمہیں پلٹایا جائے گا. یہ پلٹایا جائے گا کا مطلب کیا ہے, یہ پیسو وائس ہے, صیغہ مجھول ہے, ایکٹیو وائس تو نہیں ہے, تو پیسو وائس ہے, تو یہ پلٹایا جائے گا. یعنی پروردگار عالم کیا اعلان کر رہا ہے کہ تم سے اتنی شرافت کی توقع نہیں ہے کہ تمہارا وقت آخر آئے تو تم خود آنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تم نہ بھی آنا چاہو تو اس وقت تمہاری مرضی چلے گی کہ تم سے پوچھا جائے کہ حضرت آپ چلنا چاہتے ہیں, اگر چلنا چاہتے ہیں تو گاڑی تیار ہے, آپ کا انتظار ہو رہا ہے, آئیے حضور آپ سے ملاقات کے لیے, پروردگار عالم بے چین ہو رہا ہے. یہ سفر معراج ہوتا تو یقیناً پروردگار عالم کی طرف سے سواری اسی شان سے آتی کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, بعید وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا بڑے اہتمام کے ساتھ, بڑے پروٹوکول کے ساتھ, بڑے شرف کے ساتھ لے گیا, مگر وہ لے جانا الگ انداز ہے. جب روح کے قبض کرنے کا معاملہ ہے تو اس موقع پر یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ سب آپ کا انتظار ہو رہا ہے, چلیں آپ چلنا چاہیں تو آپ کی ملاقات کے لیے وہاں پر خدا بہت بے چین ہو رہا ہے, کیا ایسا معاملہ, وہ چلنا چاہے کہ نہ چلنا چاہے, اس موقع پر تو کیفیت یہ ہے الہ ترجعون, تمہیں پلٹا دیا جائے گا, تم نہ بھی پلٹنا چاہو تو کان سے پکڑ کر پلٹا دیا جائے گا. وہ ملک الموت پھر انتظار تو نہیں کرتا ہے, تیاری کا موقع بھی نہیں دیتا, وصیت کا بھی کوئی امکان نہیں ہوتا, کوئی گنجائش نہیں ہوتی, تمہیں پلٹا دیا جائے گا. یعنی وہ بندہ خود نہیں پلٹنا چاہتا, اسے پلٹا دیا جائے گا. اور دوسری طرف کچھ وہ ہیں کہ جو زندگی بھر دل سے کہتے ہیں, فقط زبان سے نہیں دل سے کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے اور ہمیں پلٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف. یعنی ہمیں پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ایک تو رسمی جملہ ہے کلمہ استرجا, فلاں کا انتقال ہو گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون, واقعی رسم کے ماتحت کہنا تو یہی ہے. وہ اس وقت کیا کہے گا, کہکا لگائے گا, ہنسنے لگے گا کہ اچھا ہوا اس کا انتقال ہو گیا. جملہ تو یہی آئے گا زبان پر کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم ہیں اللہ کے لیے اور ہمیں پلٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف. یعنی وہ گیا یا اسے پلٹایا گیا, چاہے وہ خود گیا چاہے اسے پلٹایا گیا, ہم تو خود آمادہ اور تیار ہیں کہ کب پروردگار کی طرف سے بلاوا آئے اور ہم خدا کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیں.
یہ جملہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ یہ جملہ سب سے پہلے کہنے والی شخصیت میرا اور آپ کا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یا جناب حمزہ کی شہادت پر اور یا جناب جناب جعفر طیار کی شہادت پر, دونوں اقوال ملتے ہیں کہ مولا نے اس وقت یہ جملہ کہا جب شہادت کی خبر آئی, فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, جس کے بعد پروردگار عالم نے اس جملے کو قرآن کی آیت بنا کر سورہ مبارکہ بقرہ کا حصہ بنایا. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن ناطق کی زبان پر یہ جملہ پہلے آیا ہے, قرآن صامت کا حصہ بعد میں بنا ہے, اور مولا نے اس کی تشریح بھی کی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں انا للہ, ان قولنا انا للہ اقرار علی انفسنا بالملک, یہ ہمارا کہنا کہ ہم اللہ کے لیے, اس کا مطلب ہم پرمننٹ نہیں ہیں, ہم مستقل نہیں ہیں, ہم کسی اور کی ملکیت ہیں, وہ ہمارا مالک ہے ہم اس کے مملوک ہیں, وہ ہمارا اونر ہے ہم اس کی اونرشپ میں ہیں. یہ مناجات امیر المومنین کے اندر بھی یہ جملہ ہمیں ملتا ہے کہ مولایا یا مولایا انت المالک وانا المملوک, کہ اے میرے مولا تو مالک ہے میں مملوک ہوں. وَحَلْ يَرْحَمُ الْمَمْلُوكَ إِلَّا الْمَالِكَ, اور مملوک پر جو خود کسی کی ملکیت میں ہو اس کے مالک کے سوا اس پر رحم کون کرتا ہے, کون کرتا ہے؟ یہ مولا کے جملے ہیں خدا مولا کے لیے, پروردگار عالم کے لیے کہ مالک میں تیری ملکیت میں ہوں. مولا تشریح کرتے ہیں ان قولنا انا للہ اقرار علی انفسنا بالملک, یہ ہمارا کہنا انا للہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم اس کی ملکیت میں ہیں, اور یہ ہمارا کہنا کہ انا الیہ راجعون ہمیں اس کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے, یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا ہے, ہم نے بہرحال ہلاک ہونا ہے, اس دنیا سے چلا جانا ہے. یعنی اگر ہم یہ سمجھ کر بیٹھے کہ کوئی امر پٹا لکھوا کر آیا ہے, مجھے نہیں معلوم یہاں اسی مطلب کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے یا نہیں, دوام کسی کو اگر حاصل ہو گیا ہے, کوئی ایسا ہو گیا ہے کہ دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ وہ رہے گا, ایسا نہیں ہے. حقیقت تو وہی ہے, تکرار اس کی بہت کی ہے معصومین نے. اب آپ غور فرمائیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ایک وہ کہ جسے زبردستی پلٹایا جائے وہ جانا نہیں جاتا, اور ایک یہ کہ جو واقعی دل سے گئے کہ انا الیہ راجعون, مالک ہم تو خود تیری بارگاہ میں پلٹ کر آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا بھائی ہے, یہ رخصت ہو گیا, ہم بھی پیچھے پیچھے ہیں. انتم لنا فرتن سابق و نحن لکم تبع لاحق, تم ہم سے پہلے چلے گئے تمہارے پیچھے پیچھے ہم آ رہے ہیں. ایک تو یہ کیفیت ہے, اور یہ کیفیت جس کی ہو اسے پھر پروردگار عالم کی طرف سے خطاب اسی شان سے کیا جاتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان رکھنے والے نفس ارجعی الی ربک, تو پلٹا, کوئی تکلف تو ہے نہیں, تو پہلے ہی آنا چاہتا تھا, اب وہ وقت آ گیا کہ خدا تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور تو پلٹنا چاہتا ہے, تو وقت آ گیا. ظاہر ہے اس پلٹنے کی تمنا میں وہ خودکشی تو نہیں کرے گا, وہ بھی غلط ہے, وہ انتظار کرے گا کہ بلاوا کب آتا ہے, وہ ملنے کے لیے بے چین ہے, بےتاب ہے. جب بلاوا آیا وہ لبیک کہتا ہوا آگے بڑھ گیا. تو امام نے جو فرمایا اس کی تشریح کرتے ہوئے صاحب تفسیر نمونہ نے یہ لکھا کہ چونکہ نفس مطمئنہ کا اہم ترین مصداق حسین مظلوم کی ذات ہے, لہذا ممکن ہے کہ یہ وجہ ہو کہ چھٹے امام نے اس سورہ مبارکہ فجر کو سورہ حسین قرار دیا. اب اس کے بعد ذرا آگے بڑھیے ان قسموں کی طرف, والفجر ہے فجر کی قسم, ولیال عشر دس راتوں کی قسم, وشفع والوتر دو کی قسم ایک کی قسم, واللیل اذا یسر اور رات کی قسم جب وہ حرکت کرے. میں زیادہ ظاہر ہے کہ اب وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اس کی تشریح کی جائے, ممکن ہے کل تھوڑا سا مزید اس کو ایلیبریٹ کر کے پھر اپنے ٹاپک پر ہم آئیں, مگر ذرا غور فرمائیے برادران عزیز, تفسیروں کے اندر جن میں سے بہت سی معصومین کی طرف منسوب ہیں اس کی تشریح اس طرح سے کی گئی ہے. یہ دس راتیں کون سی ہیں؟ کہ ایک امکان کہ یہ دس راتیں, یہ ذوالحجہ کا مہینہ, آپ میں سے کئی افراد حج کی سعادت حاصل کر کے آئے ہوں گے, کہ وہ پہلی سے دس ذوالحجہ یہ جو دس راتیں ہیں کا ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ایک اور قول کہ پہلی محرم سے دس محرم تک یہ جو راتیں ہیں یہ راتیں وہ ہیں کہ جن کی قسم پروردگار عالم کھا رہا ہے, ہر دس راتوں کی نہیں. وہ دس راتیں جو پہلی ذی الحجہ سے دس ذی الحجہ تک تھیں, یا یہ دس راتیں جو اب شروع ہونے والی ہیں پہلی محرم سے دس محرم تک, کون سی دس راتیں ہیں؟ ایک مرتبہ پھر صاحب تفسیر نمونہ ہی کا میں حوالہ دوں, وہ فرماتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ دونوں مراد ہوں, کوئی حرج نہیں ہے کہ دونوں پروردگار عالم کا مقصود ہو, دونوں پروردگار عالم کی مراد ہو. خدا دونوں راتوں کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہے, دونوں راتیں بہت اہم. ذی الحجہ کی وہ دس راتیں وہ کم اہم نہیں ہیں, اور یہ محرم کی دس راتیں یہ تو واضح ہے کہ کتنی اہم ہیں. مگر آپ غور فرمائیے, اگر ان دونوں کے درمیان کسی لنک کو آپ تلاش کرنا چاہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس لنک تک پہنچ سکتے ہیں. وہ دس راتیں حسین نے مکہ میں گزاری تھی, وہ دس راتیں جب مکمل ہونے والی تھی اس سے کچھ پہلے حسین نے مکہ چھوڑا تھا, اور یہ دس راتیں اس کی ابتدا حسین مظلوم نے کربلا محلہ کے اندر, وہ آپ ابتدائی دن کو چھوڑ دیجئے تو اس کے بعد باقی تمام عرصہ حسین نے کہاں گزارا ہے؟ کربلا میں گزارا ہے. حسین آپ کو ان دس راتوں میں بھی نظر آئے گا, اور وہیں پر نظر آئے گا مکہ مکرمہ میں, حرم پروردگار میں, اور ان تقریباً ان دس راتوں میں بھی حسین مظلوم آپ کو نظر آئیں گے. مگر کہاں نظر آئیں گے؟ کربلا معلہ میں. وہاں پر حسین کس لیے تھے؟ حسین مظلوم نے حج کا احرام باندھ لیا تھا, حج کی تیاری کر رہے تھے. دیکھیے, آپ میں سے کئی افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہوگی, یہ بتائیے کہ اگر ایک مرتبہ حج کر لیا جائے تو تمام زحمتوں کے باوجود دوسری مرتبہ حج کی خواہش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ انصاف سے مجھے بتائیے. روایتوں کے اندر بھی یہ ہے کہ جو حج کر کے آ رہا ہے وہ واپس پلٹنے کی دعا مانگے, اگر وہ دعا مانگتا ہے تو اس کی زندگی میں اضافہ ہوگا, اور اگر وہ دعا نہ مانگے, واپس پلٹنے کا اس کا ارادہ نہ ہو, تو اس کی زندگی میں کمی ہو جاتی ہے. ہے روایتوں کے اندر, رسالہ عملیہ میں مناسک حج کے اندر بھی آپ کو یہ مسئلہ ملے گا. اچھا, تو اتنی تاکید ہے؟ جی ہاں, اتنی تاکید ہے. ویسے بھی انسان کا دل چاہتا ہے, جس نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ دیکھا ہے وہ بار بار دیکھنا چاہتا ہے, جس نے ایک مرتبہ حج کیا ہے وہ بار بار حج کرنا چاہتا ہے. حسین نے کئی حج پیدل کیے ہیں, سواری پر نہیں, کئی حج پیدل کیے ہیں. سواری ساتھ ہوتی تھی مگر پیدل چلتے تھے, اس حکم قرآنی پر عمل کرنے کے لیے. حج فی الناس بالحج یاتو کا رجالن والا کل زامرن یاتین من کل فج عمیق, آواز دو لوگوں کو بلاؤ, حج کے لیے پیدل بھی آئیں گے اور سواری پر بھی آئیں گے. حسین مظلوم نے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا مزداد کوئی نہ رہے, پیدل حج کیے ہیں. واجب نہیں ہے پیدل حج کرنا, لیکن بہرحال پیدل حج کا ثواب بہت زیادہ ہے. کئی حج, ایک حج نہیں, کئی حج امام حسین نے پیدل کیے ہیں, اور یہ حج حسین مظلوم کرنا چاہتے ہیں, احرام باندھ چکے ہیں. مگر اب اس کے بعد مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حسین مظلوم جانتے ہیں کہ حاجیوں کے بھیس میں احرام پہن کر قاتلوں کے وفود آ چکے ہیں, جو حرم خدا کی حرمت کو پامال کرنا چاہتے ہیں. امام حسین فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں, خون تو میرا بہے گا, خون تو میرا بہے گا, مجھے قتل تو کیا جائے گا, میں کہیں پر بھی چلا جاؤں مجھے قتل کیا جائے گا, مگر میں پسند کرتا ہوں کہ اگر حرم کی حدود سے ایک بالشت باہر میرا خون اگر بہتا ہے تو مجھے یہ پسند ہے, اس کے مقابلے میں کہ میرا خون حرم کے اندر بہا دیا جائے اور حرم کی حرمت کو پامال کر دیا جائے. کہ وارث رسول کا خون اگر حرم کی حدود میں بہ گیا, یہ بڑی بے حرمتی ہوگی حرم پروردگار کی. حسین مظلوم نے اس زمین کا انتخاب کیا جو خود حسین ہی کے الفاظ میں پروردگار عالم نے اس وقت منتخب کی تھی جب زمین کو بچھایا جا رہا تھا. دعو الارض کے موقع پر خدا نے حسین کی شہادت کے لیے جس زمین کو منتخب کیا تھا, حسین نے اسی زمین کو منتخب کیا, اس حرم کی حرمت کو بچایا, اور خدا نے انعام کے طور پر کربلا کی زمین کو حرم قرار دیا, حرم قرار دیا. وہ دس راتیں جو حسین وہاں پر گزارنا چاہتے تھے مکمل نہ ہو سکی. آخری رات سے پہلے نو ذوالحجہ عرفات کے موقع پر حسین عرفات نہ پہنچ سکے، اس سے پہلے حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کرنا پڑا، اور اب امام اعظم سفر ہیں کہاں پر؟ کربلا کی طرف، بالآخر کربلا پہنچے، منزل کربلا ہے. مگر برادران عزیز ذرا غور فرمائیے اس بات کے اوپر، حسین مظلوم نے کیا اعلان کیا؟ ہم جانتے ہیں کہ اگر امام حسین حج کر رہے ہوتے تو کیا کرتے؟ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ہوتے اور 10 ذی الحجہ کو منا کے میدان میں ہوتے، اور 10 ذی الحجہ کو منا کے میدان میں حاجی لوگ کیا کر رہے تھے؟ قربانیاں پیش کر رہے تھے، قربانیاں پیش کر رہے تھے. قربانی میں کیا پیش کر رہے تھے؟ جانوروں کی قربانی، کوئی بکرا ذبح کر رہا ہے، کوئی گائے ذبح کر رہا ہے، کوئی اونٹ ذبح کر رہا ہے، یہ جانوروں ہی کی تو قربانی ہے کہ جو حاجیوں نے پیش کی. حسین مظلوم نے گویا اعلان کیا کہ قربانی میں بھی پیش کروں گا، اور 10 تاریخ ہی کو پیش کروں گا، قربانی کے دن ہی پیش کروں گا، قربانی کی جگہ ہی پر پیش کروں گا. مگر وہ ایک مہینے پہلے 10 ذی الحجہ کو حاجیوں نے جانوروں کی قربانی پیش کی ہے، میں ایک مہینے کے بعد 10 محرم کو قربانیاں پیش کروں گا، مگر وہ جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی، کہیں آن و محمد کی قربانی ہوگی، کہیں علی اکبر کی قربانی ہوگی، کہیں عباس کے بازوؤں کی قربانی ہوگی، کہیں پر اس 6 ماہ کے علی اصغر کی قربانی ہوگی، یہ ساری قربانیاں. اور اس کے بعد قربانیوں کا سلسلہ رکے گا نہیں، حسین خود اپنی قربانی پیش کریں گے، سر کے نوک نیزہ پر بلند ہونے کی قربانی، زینب کی چادر کی قربانی، سکینہ کے گوشواروں کی قربانی، ان خیموں کے اندر جہاں بیبیاں موجود ہیں آگ لگے گی اور اس کی قربانی، اور جب وہ آگ لگے گی تو سکینہ کسی سینے کو ڈھونڈتے ہوئے مقتل کی طرف آئے گی. برادران عزیز، یہ جملہ اتنی آسانی سے آپ نے سن لیا؟ یہ آل محمد میں سینے پر سونے کی رسم کتنی پرانی ہے؟ سینے پر سونے کی رسم یہ کتنی پرانی ہے؟ جب حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے تھے اس موقع پر بھی حسین کو اپنے نانا کا سینہ یاد آیا ہے. کس موقع پر؟ جب حسین ابن علی 28 رجب کو یہ قافلہ جب چلا ہے تو اس موقع پر امام حسین آئے ہیں اپنے بزرگوں کی قبر پر. دیکھیے آسان نہیں ہے حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا، یہ خود اپنی جگہ پر ایک مستقل قربانی ہے جو حسین نے دی ہے. مدینہ چھوڑنا، مدینہ جہاں پر حسین کا بچپن گزرا، مدینہ جہاں پر حسین نے اپنی جوانی کے ایام گزارے، مدینہ جہاں پر حسن مصطفیٰ کے ساتھ بچپن میں کھیلے ہیں امام حسین، مدینہ کے جہاں پر نانا رسول خدا کی قبر موجود ہے، مدینہ کے جہاں پر ماں فاطمہ زہرا کی قبر موجود ہے، مدینہ ہی کے اندر حسن مصطفیٰ کی قبر موجود ہے، کیا آسان ہے کہ ان تمام مقابر سے حسین اتنی آسانی کے ساتھ رخصت ہو جائیں؟ اسی لیے روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ حسین ابن علی جب اپنے بزرگوں کی قبروں پر آئے تو عجیب انداز سے آئے ہیں، اپنے بھائی کی قبر پر آئے ہیں رخصت ہوئے ہیں، اپنی ماں کی قبر پر آئے ہیں اور ایک جملہ کہا ہے، السلام علیک یا امہ، اے ماں میرا آخری سلام قبول کرو، اب اس کے بعد زیارت نصیب نہیں ہوگی، اب اس کے بعد میں آپ کی قبر پر نہیں آ سکوں گا. جیسے ہی حسین نے کہا السلام علیک یا امہ، اے ماں میرا سلام قبول کرو، قبر زہرا سے جواب آیا، وہ علیک السلام یا مظلوم العم، وعلیک السلام یا شہید العم، وعلیک السلام یا غریب العم، اے ماں کے مظلوم بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام، اے ماں کے شہید بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام، اے ماں کے پردیسی غریب الوطن بیٹے تجھ پر تیری ماں کا سلام. یہ ماں کی قبر سے رخصت ہوئے، مگر جب نانا رسول خدا کی قبر پر آئے ہیں اور جب رخصت ہونا چاہتے ہیں، مقاتل کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ رخصت ہوئے دل نہیں بھرا، واپس آئے قبر رسول پر، پھر اس کے بعد جب رخصت ہوئے دل نہیں بھرا، پھر واپس آئے قبر رسول پر، اور آخری مرتبہ اپنا رخسار پیغمبر اکرم کی قبر پر رکھا. اس وقت یہ قبر رسول حجاب میں نہیں تھی، ایکسس ممکن تھا، آنا ممکن تھا. امام حسین نے اپنا رخسار قبر رسول پر رکھا اور سو گئے. حسین کی آنکھ لگ گئی. علامہ سید علی نقی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کتنی بے جوڑ بات محسوس ہوتی ہے، یہ کتنی ابرپٹ بات محسوس ہوتی ہے کہ ابھی حسین اتنے پریشان ہیں اور ابھی رخسار رکھا قبر رسول پر اور سو گئے. علامہ سید علی نقی صاحب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نفسیات کے بدلنے سے اثر بدلتا ہے. جب حسین نے اپنا رخسار قبر رسول پر رکھا ہے تو ہے قبر رسول، مگر حسین کو سینہ رسول یاد آیا
کہ یہی صاحب قبر کا سینہ ہوتا تھا کہ جس پر میں سر رکھ کر کتنے سکون کے ساتھ سو جایا کرتا تھا. بس جیسے ہی ذہن میں یہ تصور آیا حسین کی آنکھ لگ گئی. مگر عزیزوں یہ رسم یہاں سے شروع ہو کر کربلا تک پہنچی جہاں سکینہ مقتل میں اپنے بابا کے سینے کو تلاش کر رہی ہے, بابا آپ کہاں ہو. وہ حسین کو قبر رسول کی صورت میں سینہ رسول کی شبی تو مل گئی مگر سکینہ کو کیا ملا, وہ بے سر کا لاشا کہ جس کے اوپر سر رکھ کر سکینہ کس طرح سے سو گئی. کہ جناب زینب جب آ کر اٹھاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اے بیٹی سکینہ یہ بتا تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے جبکہ نہ سر موجود ہے نہ لباس موجود ہے. سکینہ کہتی ہے پھوپھی اما جب میں مقتل میں آ رہی تھی اور اپنے بابا کو پکار رہی تھی اس بے سر کے لاشے سے صدا آئی الیا الیا الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک آل محمد کے ماننے والے خصوصیت کے ساتھ یہاں موجود عزادار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مالک عزادار دنیا کے کسی کونے میں بھی موجود ہیں جہاں حسین کا نام لے رہے ہیں, اے پروردگار ان کی اور عزا خانوں کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما. مالک ہمارے ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہماری تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما, ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.